الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اگرچہ میری عادت نہیں ہے آپ حضرات کو زیادہ زحمت دینے کی، لیکن اگر درود پڑھنے کا موقع آ ہی جائے تو بس یہ گزارش ہے کہ بآواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد. یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس عشرے کی آخری مجلس انشاءاللہ کل رات کو ہونے والی ہے، تو ہر صورت میں آج اور کل کی ان دو مجالس میں بات کو ایک منزل تک پہنچا دینا. میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آخری زمانہ دجالی تہذیب کا زمانہ ہے، اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ کیا دجال ایک فرد واحد کا نام ہے، دنیا کے کسی علاقے کی حکومت کا نام ہے، کسی سسٹم اور نظام کا نام ہے، یا ان تمام چیزوں کا نام ہے، اس بحث میں پڑے بغیر، اور دجال کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں، اس سے مراد کیا؟ ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے فی الحال جو ہمارا عنوان بن گیا تھا، اور کرنٹ ایفیئر اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسلامی دنیا پر ہونے والے روزانہ نئے نئے مظالم کو دیکھتے ہوئے، بس جو ایک خلاصہ قرآن بتا رہا، مایوس نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ڈی مورالائز نہیں ہونا ہے، مگر ہاتھ سے ہاتھ دھر کے سارا معاملہ خالی دعا تک بھی محدود نہیں رکھنا، اور خاص طور پر اس حوالے سے قرآن کریم کے اس سورے نے جسے دجال سے پروٹیکشن کا سورہ معصومین نے قرار دیا، ہمیں دو بہت اہم پیغام دیے. پہلی چیز، جناب ذوالقرنین کا وہ جملہ ایک مرتبہ پھر نقل کر دوں کہ تین دن سے مجلس ایسا لگ رہا ہے کہ اسی جملے پہ رکی ہوئی، آئینونی بے قوت، اے مظلوم قوم، اے یاجوج و ماجوج کے مظالم کا نشانہ بننے والی قوم، اے اپنے خیال میں مال کی قربانی دے کر اپنی ساری ذمہ داری انجام دینے والی قوم، یہ سب کی مجھے ضرورت نہیں، آؤ میری مدد کرو، خالی پیسے کے ذریعے نہیں، جسمانی طور پر بھی. اور پھر اس حوالے سے جو بات قرآن نے کہی وہ یہ کہ مومن کو اس منزل پر پہنچنا کہ جہاں پہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو اسے حاصل کرنا، مگر جناب ذوالقرنین کا واقعہ بالکل ملا ہوا واقعہ. سورہ کاف میں قرآن نے تین واقعات کوٹ کیے، پہلے واقعے اور دوسرے واقعے کے درمیان 30 آیتوں کا گیپ. میں ایک مرتبہ پھر وہ جملہ دہرا دوں تاکہ میری یہ بات جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں زیادہ واضح ہو جائے. سورہ کہف ایسا سورہ نہیں ہے کہ جو نارمل حالات میں نازل ہوا ہو. نزول قرآن کا عام طریقہ کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً پروردگار اپنی مصلحت سے مسلمانوں کے پرابلم کو دیکھ کر گائیڈنس کے طور پہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر رہا. سورہ کہف ایسا نہیں. پیغمبر کے سامنے تین سوال لا کے رکھے جا رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اللہ کے ریپرزینٹیٹو اور نمائندہ اور آپ کا کنیکشن ہے اللہ سے تو ان تین سوالوں کا جواب دیجیے. جس کے بارے میں اس زمانے کے یہودیوں کو یہ غرور تھا کہ اس کا جواب ہمارے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. تین سوال: غار میں سونے والے کون تھے؟ موسیٰ کو کس کا شاگرد بنایا گیا؟ ذوالقرنین کی کہانی کیا؟ لیکن جب اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہو رہا تو اب یہ تینوں کہانیاں اس میں آئی تو ہیں. کہانیاں ان معنوں میں نہیں کہ فرضی، یہ تینوں واقعات، یہ تینوں ہسٹری اس میں آئی تو ہیں، لیکن ذرا سا فرق کر دیا قرآن نے. ان کے پہلے سوال کا جواب دے دیا اور اس کے بعد 30 آیتوں کا غیب آ گیا. یہ درمیان کی 30 آیتیں وہ ہیں جو یہودیوں نے دریافت نہیں کی تھی. اچھا، ڈائریکٹ نہیں آئے تھے، یہودیوں نے یہ سوالات تیار کر کے کفار مکہ کو دیے تھے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا کہ اصل آدمی کرٹن کے پیچھے بیٹھا ہوتا اور اس کے اشارے پہ دشمنان اسلام حرکت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. مگر میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا کہ کہیں اصل ٹاپک ہی انکمپلیٹ نہ رہ جائے. 30 آیتوں کا گیپ آ گیا پہلے سوال اور دوسرے سوال کے جواب درمیان، مگر دوسرا اور تیسرا جو سوال قرآن نے بالکل اسے ملا کے نقل کیا. اتنا قریب قریب بیان کیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا یہ سمجھ جاتا کہ اگر سے یہودیوں نے یہ تین الگ الگ سوال کیے تھے، مگر قرآن کا جو اسٹائل ہے ریپلائی کرنے کا، اس سے یہ واضح ہو رہا کہ دوسرے اور تیسرے جواب میں آپس میں کوئی بہت ہی گہرا ربط اور کنیکشن. یہ دونوں ایسا لگ رہا کہ ایک ہی میسج کے دو حصے. اب دیکھیں وہ دوسری بات کیا تھی، اور وہ یہ تھی علم کی اہمیت. جناب موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی جناب خضر کا شاگرد بنایا جا رہا، پھر وہی بات، قرآن نے جناب خضر کا نام نہیں لیا، قرآن نے جناب خضر کا آفیشل اسٹیٹس نہیں بتایا، وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ ہیں کیا؟ بس اتنا تھا، ایک نیک بندے. جہاں جناب خضر کا واقعہ مکمل ہوا وہاں سے جناب ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوا. خضر کے واقعے نے علم کی اہمیت کو بتایا، ذوالقرنین کے واقعے نے ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بتایا. خضر کا واقعہ اسی چیز کا نام ہے کہ جناب موسیٰ اتنا علم رکھنے کے باوجود جب یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اپنے زمانے میں جس زمانے کے میں نبی ہوں، میں نے علم کی سب سے بڑی منزل طے کر لی، آج میں نبی ہوں، آج اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں، بھیجا گئے جاؤ اور جا کے دیکھو کہ ایک ایسا بھی ہے جو ہر چیز میں نہ صحیح مگر کچھ چیزوں میں تم سے زیادہ علم رکھتا. اب علم اور ٹیکنالوجی انہیں ملا کے قرآن اس سورے میں پیش کر رہا جو دجال سے مقابلے کا سورہ. کون سا علم؟ کون سا علم؟ شریعت کا علم. اور اس کے حوالے سے پہلے تو میں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کے لیے میں نے کل کہا تھا کہ یہ آیتیں ہمارے ممبر سے پڑھی جاتی ہیں، مگر پاسٹ بنا کر یہ آیتیں ہمارا فیوچر بھی، اور یہی پیغام وہاں بھی ریپیٹ ہو رہا. کیا آیتیں ہیں؟ آج کا زمانہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمانوں کی آج کی حالت ذہن میں رکھیے گا، قرآن کریم سورہ بقرہ کے آخر میں حضرت طالوت اور ملعون جالوت کا واقعہ نقل کر رہا. اب یہ سارے الفاظ ایسے کہ انگریزی زبان میں ملتے جلتے نام بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال ممبر پہ میں ابراہیم ہی کہوں گا، ابراہیم نہیں کہوں گا. ممبر پہ مثلا اس نبی کا وہی نام لوں گا جو قرآن میں آیا اور عربی میں استعمال ہو رہا. میں یوسف نبی ہی کہوں گا، انہیں جوزف نہیں کہوں گا. میں یعقوب نبی ہی کہوں گا، ان کا انگریزی زبان کا نام ہے وہ نہیں لوں گا. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ طالوت و جالوت انگریزی میں کسی اور حوالے سے مشہور، مگر یہ نقطہ ایک طرف رکھیں. اصل پیغام مسلمانوں کی موجودہ حالات ذہن میں رکھیے گا. قرآن کریم بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا، کیا تذکرہ کر رہا؟ علم ترا الی الفلا من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل پیک پر پہنچ گئے تھے. تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے حکمران بن گئے تھے. خیر پوری دنیا کے تو نہیں بنے، وہی کیفیت تھی جو رسول اللہ اور جس آپ کا رسول مسلمانوں کی حالت تھی. دنیا پہ چھا گئے تھے. ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، ان کی نالج، یہ سب ایسی تھی کہ دنیا ان کے ماتحت آ گئی تھی. مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جتنا اللہ نے ان کے اسٹیٹس کو ہائی کیا، اتنا ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگی. لیکن اس کران کے شریعت کا مذاق اڑانے لگی، تورات کی آیتوں کو ٹوسٹ کر کے اپنے مطلب کے اس میں سے ثابت کرنے لگی، دین موسیٰ میں تبدیلیاں کرنے لگے. مسلمانوں کی تاریخ بھی اپنے سامنے رکھیے گا. قرآن کہتا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کافر اور ظالم بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا. اپنی غلطیوں کے نتیجے یا اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، مگر وہ بھی ہسٹری ریپیٹ کرنا میرا مقصد نہیں. آخری بات سنی کہ حالت یہ ہو گئی کہ اس ظالم بادشاہ کے زیر اثر اتنے مظالم کہ اتنی مردار قوم جو نبی موسیٰ کے ہوتے ہوئے میدان جہاد سے جان چراتی تھی. یہ تو قرآن کا جملہ ہے نا، میں بار بار آیتیں اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ٹائم بہت کم. قرآن کہتا ہے نا کہ جب فرعون کا لشکر آ گیا، یہی بنی اسرائیل جنہیں بچا کے موسیٰ لائے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ موسیٰ کو مت، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. نبی کے ہوتے ہوئے جو میدان جہاد میں آنے سے گھبرا رہی، اتنے مظالم برداشت کیے، اتنی مصیبتیں اٹھائیں کہ اب خود سے جا کے جمان کر رہے اور اس زمانے کے نبی سے کہہ رہے کہ اے نبی خدا، اب آپ ہمیں جہاد کا حکم دیجئے، آپ پروردگار سے یہ درخواست کریں کہ ہم پر جہاد کو واجب کیا جائے. وہ قوم جو حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے جہاد سے گھبرا رہی، آج ایک وقت آتا ہے نا کہ آدمی پر اتنی مصیبتیں آتی یا بہت ہی بھونڈے الفاظ میں جو ممبر کی شان کے خلاف، کبھی اتنے جوتے پڑتے ہیں کہ پھر آدمی کا دماغ ذرا ٹھیک ہوتا. اب کہہ رہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے، کیوں؟ فار دا سیک آف جہاد نہیں، اس ظالم سے ہمیں نجات ملے، ان مصیبتوں سے ہمیں نجات ملے. ایک تو جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ دین خدا کو بلند کیا جائے، جس میں اپنے آپ کو قربان کرنا، ایک جہاد ہوتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کی کرنٹ سچویشن مسلمانوں کی بھی یہی حالت بن رہی؟ ایک جہاد ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ایک جہاد ہے اپنے انٹرسٹ کی خاطر. کہیں ایسا تو نہیں کہ امام زمانہ کو پکارنے والے امام کو امام کے لیے نہیں پکار رہے، اپنے فائدے کے لیے پکار رہے؟ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں تو خالی ایک کوئسچن مارک اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کیوں قرآن حضرت طالوت کے واقعے کو اس طرح سے کوٹ کیا. لیکن ابھی آگے دیکھیں، فعال ایسا ہی تو جناب اس زمانے کے نبی وہ فرماتے ہیں کہ اے قوم بنی اسرائیل، میں ڈرتا ہوں فحل افید، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر جہاد واجب کیا جائے اور اللہ تو قاتل اور واجب ہونے کے بعد تم جہاد کرنے کو تیار نہ ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ غیبت میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا آئیے 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 ہمیں جہاد کرنا, اگر وہ آ جائیں اور پھر ہم دیکھیں کہ جہاد کس چیز کا نام ہے تو ہماری وہ حالت ہو جائے جو اگلی آیت میں آ رہی. فعلا فیت ان کتب علیکم القتال الا تقاتل. آج تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ جہاد, ظہور ایمان کا دوسرا مطلب جہاد, واجب ہو جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو. کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ عجیب جواب دیا. کہا یا نبی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہم جہاد نہ کریں؟ وَأُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا, جبکہ ہم پر ظلم کر کے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال پھینکا گیا, جبکہ ہمیں ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا, اب تو یہ ہمارا پرابلم بن گیا ہے جہاد. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جہاد واجب ہوگا تو آپ کر رہے ہیں کہ کہیں ہم جہاد سے جان نہ چھوڑیں؟ ارے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمیں ہماری زمین سے بے زمین کر دیا گیا, ہمیں اپنے وطن سے باہر بھیج دیا گیا اور ہمیں اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا, کیا بھی ہم جہاد نہ کریں گے؟ اب تو ذرا سا ہمارا اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی آ گیا. یہ دیکھیں لمبی چوڑی باتیں, یہ دیکھیں بڑے بڑے دعوے. اور پھر پیغمبر کی وہ حدیث جس کو میں بہت زیادہ کوٹ کرتا رہتا ہوں مگر مختصر سی ہے اس لیے ایک بار اور سن لیجیے. کہا جو بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی, یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے پل میں گئے ہوں گے تو میری امت بھی وہاں جائے گی. بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ یا نبی خدا کیا اتنی مار کھانے کے بعد اور اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد اور اولاد اور گھر سے بے گھر ہونے کے بعد بھی ہم جہاد نہ کریں گے؟ امت رسول ایمان کا انتظار کرنے والے, دیکھیے اس وقت ہمارا انتظار بڑھ جاتا ہے نا جب ہمارے علاقوں میں قتل و غارت گری ہوتی, جب جس علاقے میں ہمارے بچوں کی لاشیں گرائی جاتی, دنیا کے جن علاقوں میں ہمارے گھر جلائے جاتے وہاں زیادہ آواز آتی ہے نا العجل العجل العجل, وہاں زیادہ ہم پکارتے ہیں نا کہ مولا ذاقت الارض و منیت السما, وہاں پہ ہماری زبان پہ ذکر امام زیادہ آ جاتا. آپ لندن میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے تعلقات, آپ کی رشتے داریاں ہندوستان کے اس علاقوں سے بھی ہے, پاکستان کے ان علاقوں سے بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں اور صاحبان ایمان کے مظالم ہوئے. بنی اسرائیل کے جملے قرآن کوٹ کر کے کہہ رہا کہ نبی کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری دعا ہے مجھے ڈر لگ رہا کہ خود بھی اپنی دعا پہ باقی نہ رہو گی, اور کہتے کہ نہیں بھلا اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے گھبرائیں, اب اس سے بری ہماری حالت کیا ہوگی؟ اخرجنا من دیارنا وابنائنا. مگر قرآن کہتا فلما كتب عليهم القتال تولوا منهم الا قليل, جب اللہ نے ان پر جہاد واجب کر دیا, یہ سب لمبے لمبے چوڑے چوڑے دعوے کرنے والے, میں غلط اردو بول گیا, یہ سارے لمبے چوڑے دعوے کرنے والے سب منہ پھر آگے بھاگے, صرف چند تھے جو اپنی بات سے ثابت قدم رہے. اگر میں انہی آیتوں جہاں جہاں لفظ جہاد آیا اسے مٹا کر لفظ ظہور ایمان رکھ لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جسے بنی اسرائیل کی کہانی بتا رہا وہ ہماری آنے والے زمانے کی حقیقت بن جائے, کہ نبی کہتا رہا تم ظہور ایمان کی بات کر رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ امام آ جائے اور پھر تم جان چرانے لگو اور گھبرا کے کہا کہ نہیں مولا اب ہم کیسے گھبرائیں گے, اب تو ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے, ہمارے بچے مار دیے گئے, اور قرآن نے کہا جب ان پر جہاد واجب کیا گیا اور میں نے لفظ بدلا کہ جب ان کا ایمان قائم کیا گیا, پتا چلا چند کے علاوہ سب نے منہ پھیر لیا. مگر اس کے بعد قرآن ایک عجیب بات بتا رہا ہے, وہی جو سورہ کاف کے اندر واقعات کی شکل میں تفصیل کے ساتھ آئی وہ سورہ بقرہ کے اندر انتہائی مختصر ہو کے آ گئی. بات ایسی ایک جگہ ڈیٹیل ہے ایک جگہ شارٹ. قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی یہ تو قرآن واقعات کو روک بعد والی بات پہلے بتا دی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاد چاہیے اور جہاد کے لیے لیڈر ہونا چاہیے. یہ جملہ تو آپ کو معلوم ہے نا, ہمارا بھی ہے قرآن کا بھی, کہ غیبت کے بغیر امام معصوم کے جہاد نہیں ہو سکتا سوائے چند ایکسٹریم کیسز میں جس کی تفصیل آپ فقہی کتابوں میں پڑھ لیجیے. اب دیکھیے خلاصہ کیا نکلا, کہا کہ جہاد کرنا جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ ایک لیڈر چاہیے، ایک رہبر چاہیے، ایک امام چاہیے. قرآن کہہ رہا، اب وہ بات کی بات تھی، قرآن نے پہلے بتا دی کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا اور وہ جہاد واجب کیا گیا، یعنی ان کا لیڈر مقرر کیا گیا، تو یہ بھاگ گئے. مگر ابھی بیچ میں یہ بات آئی کہ قرآن نے جس وقت، اللہ نے جس وقت، اس کے نبی نے اور جس وقت یہ اعلان کیا کہ اللہ طالوت کو تمہارا رہبر بنایا، تو قوم کی زبان پہ ایک جملہ آیا، نبی کی زبان پہ دوسرا جملہ آیا، قوم کی زبان پہ ایک کمپلین آئی، پروردگار کی جانب سے ایک وضاحت آئی. قوم نے کہا کہ کس کو ہمارا لیڈر بنا دیا؟ وَلَمْ يُعْطَ مِنَ الْمَالِ سَعَى، اس کے پاس دولت دنیا میں سے تو کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن سے لے کر بڑے سے بڑے ارادے ادارے تک کی سربراہی کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. حکومتوں میں وہی آتے ہیں، الیکشن میں وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ کہ چاہے ڈائریکٹ پیسہ دے کر لوگوں کے ووٹ خریدیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا، یا میڈیا کے ذریعے اور کمپین چلا کر لوگوں کی ہمدردیاں خریدیں، جو ترقی یافتہ دنیا میں ہوتا. لیکن وہاں سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن، بھائی فلاں صاحب کو آپ نے پریسیڈنٹ کیسے منتخب کر لیا؟ کا بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے پاس. چھوٹے سے چھوٹے، ارے دنیاوی تنظیمیں چھوڑیے، دینی تنظیم، مسجدیں اور امام بارگاہیں، اس کے اندر بھی کبھی کوئی غریب آدمی اس عہدے پر آ سکتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے ادارے کی سربراہی، کیفیت و حالت ہی. اچھا یہ وہی بات ہے جو کفار مکہ بھی اعتراض کر چکے ہیں، بنی اسرائیل کا اعتراض جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کفار مکہ کا اعتراض، اور آج صاحبان ایمان کے درمیان وہی طریقہ. کفار مکہ نے کیا کہا؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کفار مکہ کے بارے میں یاد رکھیں، انہیں اللہ کی توحید سے اتنا اختلاف نہ تھا. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نہیں، مگر یہ توحید کسی طرح سے انہیں ڈائجسٹ کرائی جا سکتی تھی. انہیں اعتراض دو باتوں پر تھا، ایک قیامت ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. آج کی مومن کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کو مانتا ہے، دل سے یقین نہیں. اگر دل سے یقین ہو تو کیا یہی کریکٹر ہوگا؟ یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن حساب کتاب دینا، لیکن یہ اس سال کا موضوع نہیں. آ جائیے، دوسرا اعتراض ان کا رسالت پر تھا. اگر رسالت پر کیا اعتراض ہو؟ توحید، اللہ نظر نہیں آ رہا، قیامت فیوچر اور بہت دور کا فیوچر، رسول تو آنکھوں کے سامنے، ایسا پرفیکٹ انسان جس کے کردار میں ذرہ برابر خرابی ڈھونڈ کے نہ نکال سکے، آخر اس سے کیا اختلاف ہے؟ ہمارے اعتبار سے کفار مکہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہونا چاہیے تھا وہ رسول سے، کیونکہ اللہ تو آنکھوں سے چھپا، قیامت تو ابھی آئی نہیں، یہ تو آنکھوں کے سامنے ساری زندگی اس کی دیکھی، اس کا پرفیکٹ کیریکٹر دیکھا، اس کا عصمت والا کردار دیکھا. مگر سب سے زیادہ ان کا جھگڑا بھی رسول سے تھا. اور کیا تھا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، تو آخر ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کے ادارے کا سربراہ کون بنا؟ کہا جی وہ قوم کا بڑا آدمی. آپ کی آرگنائزیشن نے سال کس کو پریسیڈنٹ سلیکٹ کیا؟ کہا جی وہ قوم کے بڑے آدمی. قریش کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن، وہ اس بات کو دلیل بنا رہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ قرآن آتا تو ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر آتا. علی رجل من القریتین عظیم، کون سے دو شہر؟ مکہ مدینہ تو آج ہمارا محاورہ، اس وقت تھا مکہ اور طائف. مکہ اور طائف کا یہاں کے بڑے آدمی پہ کیوں نہیں آئے؟ لیکن وہ رسول کو بڑا کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک بڑا اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت، جس کے پاس مال. قرآن نے اس کا جواب تو دیا اور وہ کوٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی جانتا، ہر مومن. لیکن کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ اے کفار، تو کس نے تم کو بتایا کہ ہمارا حبیب بڑا نہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑے آدمی پر آنا چاہیے. ہم نے جس پر قرآن نازل کیا وہ بڑا ہی ہے، لیکن بڑائی کا کرائیٹیریا الگ الگ ہے، تم کہتے ہو جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس پیسہ, جس کے پاس جائیدادیں ہیں وہ بڑا, اور ہم کہتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم, ہمارا رسول بڑا تو ہے مگر اخلاق کے معاملے میں بڑا ہے, کردار کے بارے میں بڑا. یہ فیصلہ کیا قرآن بڑا ہے, مگر اب یہ اینگل آف تھنکنگ کی بات, کرائٹیریا سیٹ کرنے کی بات, یہ بیچ میں بات اس لیے آ گئی کہ عجیب بات کہ پھر بھی ایک ہیومن نیچر ہمارے سامنے ایک جیسی آئی. مسلمان نے بھی کہا کہ رہبر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو, کافر نے بھی کہا نبی اس کے ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو, اور بارہ امام کے ماننے والے شیعہ نے بھی کہا چھوٹے سے چھوٹے ادارے کی سربراہی بھی اسی پہ ججتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو. غریب آدمی کردار کے اعتبار سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, کیا کیکر تو بن سکتا ہے, پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا ہماری آرگنائزیشن کا. خیر یہ ایک الگ موضوع تھا, لیکن جو درمیان میں یہ بات آ گئی اس لیے اس کو نظر انداز کرنا بھی اچھا نہ تھا. قوم نے کہا ہمیں پیسے والا چاہیے, اور قرآن نے کیا جواب دیا, یہ ممبر سے جملہ بہت نقل کیا جاتا, قرآن نے جواب یہ دیا کہ پیسہ مت دیکھو, تم پرابلم میں گرفتار, تمہیں جہاد کرنا ہے اینٹی اسلام طاقتوں کے خلاف, اس لیے تمہیں ایک رہبر چاہیے, ایک لیڈر چاہیے. ہم جسے رہبر اور لیڈر بنا رہے ہیں, وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, ممبروں میں یہ آیت کتنی پڑھائی جاتی ہے, ہم نے اسے تمہارا رہبر بنایا جس کے پاس پیسہ بے شک نہ ہو لیکن علم کے اندر اور جسمانی طاقت میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کرائٹیریا سیٹ کر رہا, قرآن معیار بتا رہا, قرآن جہاد کے واجب ہونے کی کنڈیشن بتا رہا, قرآن سورہ بقرہ میں حضرت طالوت کے حوالے سے جو بات کر رہا, سورہ کہا کہ وہی ہمارے اور آپ کے لیے لائن آف ایکشن سیٹ کر رہا. علم زیادہ ہونا چاہیے, جسم زیادہ ہونا چاہیے, علم اور جسم وہی جسے قرآن نے آگے جا کے ٹیکنالوجی کہی. اور یہ عجیب بات کہ پوری ہیومن ہسٹری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جن کے پاس علم زیادہ ہوتا وہ جسمانی اعتبار سے ناقص و ناکارہ ہوتے, اور جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی وہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص و ناکارہ. دنیا کی تاریخ میں دو سلسلے چل رہے ہیں, کانکرر فاتح, ملکوں کو فتح کرنے والے, چاہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو, چاہے وہ ولیم, چاہے وہ تیمور, چاہے وہ چنگیز خان ہو, چاہے وہ نیپولین, جتنے بڑے بڑے فاتحین ہیں طاقت میں ان کی مثال نہیں, دنیا کے بڑے علاقے پہ قبضہ کر کے ہلا کے رکھا, علم کے اعتبار سے زیرو. کوئی ایسی فکر, کوئی ایسی تھنکنگ, کوئی ایسا فائدہ انسانیت کو علم کے اعتبار سے نہیں دیا. اور جتنے آپ کو فلاسفر اور تھنکر نظر آئیں گے, چاہے وہ افلاطون اور ارسطو, چاہے وہ کانٹ ہو, چاہے وہ رسل ہو, چاہے وہ یہ سارتھ ہو, جتنے بڑے بڑے فلاسفر نظر آئیں گے وہ چاہے تھنکنگ کے اعتبار سے, مینٹل لیول کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے عظیم و شان, جسمانی اعتبار سے آپ کو بالکل ناقص و ناکارہ ملیں گے. یہ دو چیزیں کنٹراڈکٹ بن گئی خود بخود ہیومن ہسٹری کے اندر. اگر نیپولین بننا ہے, اور اگر تیمور بننا ہے, اور اگر الیگزینڈر دا گریٹ بننا ہے, یہ عقل, یہ فلسفی, یہ تھنکنگ کی ضرورت نہیں. اور اگر رسل بننا ہے, کانٹ بننا ہے, ہیکل بننا ہے, جتنے بھی دنیا کے بڑے فلاسفر, تلوار چلاتے نظر نہیں آئیں گے, کسی علاقے کا نظام سیٹ اپ کرتے نظر نہ آئیں گے. تاریخ اسلام میں اس کی ایک, تاریخ انسانیت کی پوری ہیومن ہسٹری میں اس کی ایک ہی مثال ہے کہ علم کے اعتبار سے دیکھو تب بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہے, اور طاقت کے اعتبار سے دیکھو تب بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اور اس کے علم کی گواہی بھی اور اس کی طاقت کی گواہی بھی دروازوں نے دی ہے, دروازوں نے دی ہے. دو دروازے سامنے آئے جس نے بتا دیا علم میں بھی اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, جسم میں بھی اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. ایک مدینہ العلم کا دروازہ بن کے علی آئے, دوسرا خیبر کا دروازہ اخال کے علی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. وہ باب مدینہ العلم, علم کی گواہی. یہ خیبر کا اکھڑا ہوا دروازہ, یہ جسم کی گواہی. وزادہ بسطا فی العلم والجسم. قرآن نے کہا فضیلت کا کرائٹیریا، قیادت کا کرائٹیریا، رہبری کا کرائٹیریا، امامت کا کرائٹیریا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں علم اور جسم. مگر عجیب بات یہ، چاہے یہ والی آیت آئی ہو جو طالوت کے واقعے میں آئی مگر لائن آف ایکشن بن گئے قیامت تک کے لیے، اور چاہے سورہ کہف کے اندر یہی دو نقطے آئے، دونوں جگہ علم کو پہلے رکھا ہے، جسم کو بعد میں رکھا، علم کو پہلے رکھا ہے، طاقت کو بعد میں رکھا، علم اور عقل کی ترجیح پہلے ہے، ٹیکنالوجی بعد میں. اور دیکھیے اسلام کا مزاج پہچانی، اسلام پہلا حکم جو اسلام نے دیا وہ دیکھیے، آخری حکم جو اسلام نے دیا وہ دیکھیے. کسی بھی چیز کا اندازہ کرنے کے لیے اول و آخر دیکھ لینا کافی ہوتا. پہلا حکم جو اسلام نے دیا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو. آغاز اسلام ہے پڑھنے سے، اور آخری حکم جو اسلام نے دیا، پیغمبر نے کہا میرے لیے قلم و کاغذ لے کر آؤ. آغاز اسلام بھی علم ہے، اختتام اسلام بھی علم ہے. پڑھنے سے آغاز ہو رہا، قلم اور کاغذ کا مطالبہ لکھ کے دینا، قلم ٹول ہے علم کو پھیلانے کا. اور یہ بھی مسلمان کے لیے کتنے شرم کی بات، کتنے شرم کی بات کہ اللہ کا رسول قلم کا مطالعہ، قلم مانگ رہا اور یہ کہہ کے مانگ رہا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں لکھنا چاہتا، تمہارے بینیفٹ کے لیے، اور مسلمان قلم نہیں دے رہا. آپ کے علم میں ہے نا، آج تک علمی دنیا اس نرس کو کنڈم کر رہی ہے. وہ نرس آج تک اکیڈمک ورلڈ کے اندر اس نرس کو کنڈم کیا جا رہا. کون سی نرس؟ یہ لاسٹ سینچری جو گزری، کہا گیا کہ اس کا عظیم ترین انسان، پوری سینچری کا سب سے بڑا برین آئنسٹائن تھا. کہا گیا وہ آئنسٹائن جس کا ایک پریڈکشن میں اپنے ظہور کے موضوع میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار کے وقت اس کی جوانی، سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت تقریباً اس کا بڑھاپا تھا. فرسٹ ورلڈ وار بھی اس نے دیکھی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کامیابی اس کی دی ہوئی ان تھیوریز کی بنا پہ ہوئی جس نے نیوکلیئر فزکس میں اتنی بڑی چینج کی کہ بعد میں پھر یہ ایٹم بم بنا اور وہ جنگ جیتی گئی اور پھر دنیا ایک بالکل نئے راستے پہ لگ گئی. بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے ایٹم بم بنائے، مگر نیوکلیئر فزکس کے اندر وہ ریولیشن لانے والا وہ تھا. چنانچہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سے ایک سوال کسی نے کیا تھا، اگرچہ جس حدیث کی وضاحت میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ امام ذوالفقار لے کے آئیں گے، تو وہاں میں کہتا بھی ہوں کہ ذوالفقار ایک سمبولک لینگویج، یعنی امام جب آئیں گے تو جس طرح باقی معصومین صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہے، یہ طاقت کو لے کے آئے گا. مگر ویسے ہی جو الفاظ روایتوں میں آئے ہیں کبھی اس کو سمجھانے کے لیے، سمبولک لینگویج ہے، مگر پھر بھی یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں. اس سے یہ کہا گیا کہ آپ فرسٹ ورلڈ وار کے آئی وٹنس، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے آئی وٹنس، اور آپ نے دیکھا کہ ہارڈلی 25 سال کا فرق ہے ان دونوں جنگوں میں، بلکہ اس سے بھی کم. 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی، 39 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. اتنی مختصر سی مدت ہتھیاروں کے اعتبار سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جو ہتھیار، جو ویپن فرسٹ ورلڈ وار میں استعمال ہوئے وہ کتنے پرانے لگتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھتے ہوئے. لیکن اب آپ پریڈکٹ کریں گے کہ تھرڈ ورلڈ وار جب ہوگی تو اس میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، یہ انسان کتنی ترقی کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل دنیا ایک ایک سال میں ایسی جمپ لگاتی ہے جو پہلے سینچری میں لگاتی تھی. اس نے کہا تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں تو مت پوچھو، میں بھی نہیں بتا سکتا، فورتھ ورلڈ وار کے بارے میں بتا سکتا ہوں. یہ اور عجیب بات، تیسری کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اس کے بعد والے کے بارے میں. کہا کہ ہاں. اور وہ اچھا اس نے کہا اچھا بتائیے پھر فورتھ ورلڈ وار کا، پتھر اسٹون پتھر استعمال کیے جائیں گے. سمجھ میں نہ آیا. آپ کیا پریڈکشن کر رہے ہیں؟ کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ وار اتنا زیادہ انسان ترقی کر جائے گا مگر دنیا کی تباہی کے لیے ایسے ایسے خطرناک ہتھیار ایجاد ہوں گے کہ ایک بار انسانیت کی ساری ترقی دوبارہ زیرو پر آ جائے گی اور پتھروں کا زمانہ واپس آئے گا۔ یہ ایک بات کو سمجھانے کا طریقہ کہ تھرڈ ورلڈ وار اتنی خطرناک ہونے والی کہ جو ہارا وہ بھی گیا اور جو جیتا وہ بھی گیا، بلکہ ساری ہیومینٹی کی ترقی ختم ہو کے واپس آدم اور حوا کے زمانے میں دنیا پہنچ جائے گی، یہ اس کا ایک پریڈکشن۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا سمبولک لینگویج، الفاظ تو مت پکڑیے، مگر اس وقت کیا ہمارے پاس ظہور امام کے حوالے سے یہ روایت نہیں کہ امام کے ظہور پہ جسٹ بفور وہ تھرڈ کا لفظ تو نہیں ہے، وہ ورلڈ وار ہو کہ جس کے اندر جو لوگ مارے گئے وہ تو گئے، جو زندہ رہے ان کی بھی حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ مرنا سیکنڈوں کی بات، اور زندہ رہنے والے یہ حدیث کا جملہ ہے نا، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے میں زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جملہ یہی تو ہے نا کہ امام کے ظہور سے پہلے ون تھرڈ دنیا ریڈ ڈیتھ الموت الحمراء سرخ رنگ کی موت میں مبتلا ہوگی، اور اس کے بعد وائٹ ڈیتھ الموت البیضاء یا الموت الابیض سفید موت۔ راوی حیران ہو گیا، مولا موت تو موت ہے، اس کے کلر کب سے ہونے لگے کہ پہلے سرخ موت پھر سفید موت؟ کا سرخ موت کا مقصد یہ ہے کہ جنگوں میں مارا جائے گا خون بہے گا، اور سفید موت کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو جو ہار گیا وہ تو مر گیا نا، وہی لوگ رہیں گے جو جیتے ہوئے، مگر غذا کی ایسی شارٹیج ہوگی دنیا میں اور ایسی عجیب عجیب بیماریاں پھیلیں گی جنگوں کے نتیجے میں کہ ایک تہائی مزید ون تھرڈ جتنے لوگ جنگ میں مرے اتنے ہی لوگ آفٹر وار جو اس کے کانسیکوینسز ہیں اس کے نتیجے میں مریں گے۔ اور ہر آدمی جانتا کہ طریقہ ایسا کہ بایو کیمیکل ویپن اور اس قسم کی زہریلی گیسوں کا استعمال، امام فرما رہے ہیں کہ جو جیت گیا، جو بچ گیا، جو زندہ رہ گیا، اس کی موت تو اور زیادہ سسک سسک کے ہوئی۔ ایک بم آ کے گرا آدمی مر گیا آسان ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، دس دس پندرہ پندرہ دن فاقے کے بعد مرے، ان زہریلی گیسوں کے نتیجے میں، کیمیکل ہتھیاروں کے نتیجے میں پھر جس انداز سے موت آئی۔ یہ 1400 سال پہلے کا پریڈکشن ہے، کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول یہ فرما دے کہ اس کثرت سے لوگ مریں گے کہ مرنے والے زیادہ ہوں گے، زندہ رہنے والے کم ہوں گے، اس لیے ایک اگزامپل پیغمبر نے دی، اور وہ یہ دی کہ اگر ایک پرندہ 70 دن تک مسلسل اڑتا رہے، راستے میں کہیں رکے نہیں، کہیں اترے نہیں، تب بھی ایک بات، اے اللہ کے رسول آخر اسے زمین کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ زمین پہ اس کثرت سے لاشیں، لاشوں پہ لاش، لاش پہ لاش، لاش پہ لاش، لاش پہ لاش، کہ یہ نیکڈ زمین ایک بالش کہیں خالی نہیں؟ آج سے 15 سال پہلے دوران حج منا کے میدان میں جو مرد حضرات سلاٹرنگ ہاؤس جاتے تھے اپنی واجب قربانی کرنے، یہ منظر انہوں نے دیکھا ہوگا، شبا خان وہاں کا منظر تھا، اب تو سسٹم خاصا چینج ہوا، کس طرح سے ہمیں حج کی واجب قربانی کرنا، لیکن جہاں پہ وہ زندہ بکرا کھڑا ہے وہاں جانے کے لیے ہمیں ذبح شدہ بکروں کے پیٹ پر پیر رکھ کے آگے بڑھنا پڑتا، اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم پیر جما سکیں، مگر یہ جانور کی قربانی ہے جسٹ بفور ظہور، یہ انسانوں کی حالت ہوگی، یہ آئنسٹائن کا بھی پریڈکشن ہے۔ اور اس کا دوسرا پریڈکشن تو آج کل انڈر ڈسکشن ہے کہ 2060 میں دنیا ختم ہو جائے، یہ میرا ٹاپک نہیں، کاش یہ بھی میرا ٹاپک ہوتا لیکن اب وقت نہیں، واپس آئیے اصل بات پر۔ یہ آئنسٹائن لاسٹ سینچری کا سب سے بڑا ہیومن برین 18 اپریل 1955 کو اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کی موت 18 اپریل 1955، مگر
جس وقت یہ آخری سانس لے رہا تھا اس وقت اس کے قریب کوئی نہ تھا, فقط ایک نرس, ایک امریکن نرس. جس وقت اس نے آخری سانس لی تو کچھ کہا. اور زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی مدر ٹنگ بولتا ہوں. چنانچہ جرمن زبان میں آخری وقت میں اس نے کچھ کہا. جب دنیا کو پتا چلا کہ اس صدی ہی کا نہیں, ہیومن ہسٹری کے دس بڑے بڑے انسانوں میں سے اور انٹلیکچوئل انسانوں کی بات ہو رہی ہے, الیگزینڈر دا گریٹ اور اکبر دا گریٹ اور ولیم دا کنکرر والی لسٹ نہیں, کب وہ دنیا سے جاتے وقت کچھ کہہ کر گیا تھا. تو ایک مرتبہ اس نرس نے کہا کہ جو اس نے کہا وہ کیا تھا. نرس نے کہا کہ مجھے انگلش آتی ہے, جرمن نہیں آتی, مجھے نہیں معلوم کیا تھا. اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے آج بھی آفٹر 48 ایئرس. ارے اتنی بھی سمجھ تجھ میں نہیں تھی کہ دنیا کا اتنا بڑا انسان مر رہا, کاغذ و قلم سنبھال لیتی, جو وہ کہہ رہا ہے جرمن ہی میں کہتا لیکن لکھ تو لیتی. بعد میں بیٹھ کے ہم اندازہ کر لیتے کہ یہ کیا کہا گیا. آج تک اس نرس کی کھچائی ہو رہی ہے. ایک طرف دنیا علم اکیڈمک ورلڈ افسوس کر رہی ہے کہ آخر اس نرس نے کاغذ و قلم لا کر آئنسٹائن کے آخری جملے کیوں کوٹ نہ کیے, اور دوسری جانب وہ مسلمان ہے کہ جس کا رسول آخری وقت میں کاغذ و قلم مانگ رہا ہے اور مسلمان کاغذ و قلم دینے سے انکار کر رہا ہے. مگر مسلمان انکار کرتا رہے, اسلام کا مزاج سامنے آ گیا کہ اسلام شروع ہوتا ہے اقرا سے, اسلام ختم ہوتا ہے قلم اور کاغذ کے اوپر. یہ پورا اسلام علم پہلے اور پھر ٹیکنالوجی. مگر علم کو سمجھانے کے لیے دجال والے سورے میں, دیکھیے اس سے میں سورہ کہف کی انسرٹ نہیں کر رہا ہوں, جو سورہ دجال کے حوالے سے آیا اس میں علم کو سمجھانے کے لیے جو ایگزامپل دی گئی وہ بھی بڑی عجیب. میں نے تو ابھی سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی, تاریخ اسلام کے کچھ واقعات کوٹ کی, لیکن وہ اصل جو سورہ میرا ٹاپک ہے اس میں کیا مثال آئی. اس میں مثال یہ آئی کہ اگر بیٹا اولاد گمراہ ہونے والی ہے تو خضر نبی اس کو قتل کر رہے ہیں, یعنی اولاد کا مر جانا بہتر ہے لیکن گمراہ اولاد کا وجود برداشت نہیں ہو سکتا. دجال والے واقعے کا بہت اہم میسج, ہم دجال سے پروٹیکشن چاہتے ہیں. کس طرح؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے, زیادہ سے زیادہ دعا مانگ لی, بہت ہوا تو تھوڑی دیر ڈپریس ہو گئے. قرآن کہتا ہے اس طرح کام نہیں چلے گا. اولاد کی تربیت کو اس واقعے میں اتنا اہم بنایا کہ اگر یہ دیکھا کہ اولاد تربیت کے بعد بھی صحیح نہیں ہو سکتی, خضر نے قتل کر دی, مر جانا بہتر. اس لیے کہ وہی اولاد اور وہی جوان دجال کا مقابلہ کر سکیں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر. ربنا لا تزغ قلوبنا کی منزل سے دور. اچھا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا پڑھنا بہت آسان ہے اور اسلام نے یہ حکم دیا بھی نہیں, یہ تو ایکسٹریم پر جا کر ایک مثال آئی ہے. مگر لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھنا بہت آسان ہے, پریکٹیکلی کیا یہ ممکن ہے؟ کیا چیز کہا, اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے خاطر کئی کمپرومائز کرتا. دیکھیے انسان کتنے کمپرومائز اپنی اولاد کی وجہ سے کرتا, چاہے وہ اس کے اپنے ذاتی پرنسپل ہوں یا شریعت کے مسائل. میں نے کہا کہ دنیا کا ہر باپ یہ کہہ سکتا کہ واقعا اولاد اتنی آسان چیز کا نام نہیں ہے کہ ممبر سے جملہ پڑھ کے آدمی چلا گیا. دنیا کا ہر انسان یہ کہہ سکتا, مگر علی اکبر کا ماتم کرنے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ علی اکبر کی زندگی اور علی اکبر کی شہادت اس بات کی دلیل کہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ اکبر جیسا جوان کے قربان کیا جائے. کیا ہم ہی کو اپنی اولاد سے محبت ہے؟ آقا حسین کو اپنی اولاد سے نعوذ باللہ محبت نہیں تھی؟ محبت تو اتنی تھی کہ دنیا میں کسی باپ نے آج تک اپنے بیٹے سے وہ محبت نہ کی ہو جو حسین نے اپنے اکبر سے کی تھی. ایک تو ویسے ہی حسین اکبر حسین کے جگر کا ٹکڑا, اور پھر اکبر میں ایک خصوصیت اور, حسین اس کائنات میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا وہ حسین کا نانا رسول خدا. اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بھی معصومین سے محبت کرتے ہیں مگر ذرا یکطرفہ ٹریفک بنا کر, وہ ایسا نہیں. نانا نبی اپنے نواسے سے اتنی محبت تھی کہ آج تک کسی نے اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ کی ہو. اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا حسین پر, اور نواسے نے بھی اتنی محبت تھی. اور اکبر کون ہے؟ اکبر حسین کے اسی نانا کی سر تپا شبی کا نام. نانا رسول خدا کو تو حسین نے 11 ہجری میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس حالت میں دیکھا کہ میرا بابا قبر میں اتار رہا. 11 ہجری سے ظاہری اعتبار سے حسین اپنے نانا کی زیارت سے محروم ہو گئے, مگر 30 سال بعد اکبر کی شہادت نے حسین کو دوبارہ موقع دیا. حسین جب تجھے تیرا نانا رسول یاد آتا ہے اکبر کو دیکھ لیا. واقعا اکبر کا شبیہ رسول ہونا اتنی زیادہ محبت حسین کے دل میں بڑھا گئی کہ تاریخ کربلا اکبر کے حوالے سے 2 جملے ملتے ہیں. کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر ہمیں اس قسم کی مثال نہیں ملی. خود لشکر یزید کہتا ہے جب اکبر آخری رخصت کے لیے خیمے میں گیا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بار بار پردہ اٹھتا ہے, بار بار پردہ گرتا, ایسا لگتا ہے اکبر باہر آنا چاہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی, اکبر بھیا ایک بار اور اپنے چہرے کی زیارت کرا جاؤ. اور کبھی کوئی پھوپھی آ کے گلے سے لگاتی, اکبر ایک بار اور پھوپھی کو اپنا چہرہ دیکھنے دو. کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جس کے میدان میں آنے میں اتنی تاخیر ہوئی. اور دوسرا, جب اکبر گھوڑے پہ سوار مقتل کی جانب چلے تھے تو مڑ کے دیکھا میرا بوڑھا بابا میرے پیچھے پیچھے پیدل آ رہا. اکبر گھبرا گئے, ہاتھ جوڑے, بابا اگر آپ اس طرح سے میری سواری کے پیچھے چلے تو میں مقتل میں نہیں جا سکتا ہوں. حسین کا جواب بتا رہا ہے, اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. مگر یہ قیامت گزر رہی ہے اپنی جگہ, نانا کے دین پہ تجھے قربان. کون اکبر؟ اپنے تو پھر اپنے ہیں, غیر اکبر کو دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں. باتیں واقعہ کربلا, شہیدوں کا لٹا ہوا قافلہ, اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ, شہیدوں کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ جب شام کے علاقے میں داخل ہوا تو ایک ایسی جگہ بھی آئی جہاں عیسائی عورتیں رہتی تھیں, جہاں عیسائی مرد رہتے تھے. مرد تو سڑکوں پر آ گئے, عیسائی عورتیں مکان کی چھتوں پہ آ گئیں. وہ صرف تماشا دیکھنے آئی ہیں, عیسائی عورتوں کی نگاہ پڑی کہ کچھ قیدی اس حالت میں لائے جا رہے ہیں کہ ان کے بالوں سے ان کا چہرہ چھپا ہے, بازوؤں میں رسی بندھی ہے, سر جھکا ہے, مگر ان کے آگے نو کے نیزہ پر شہیدوں کے کٹے سر آ رہے. ایک ایک سر دیکھ رہی, ہر سر دیکھ رہی, مگر ایک بار اکبر کا کٹا سر نظر آیا, ایک عیسائی عورت کی زبان پہ آیا, خدا کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہو. لیلہ نے جملہ سنا, تڑک کے سر اٹھایا, کہا کہ اس جوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا کہ تو اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے. وہ عیسائی عورت کہتی ہے, نہیں نہیں میں بد دعا نہیں کر رہی, میں تو سوچ رہی ہوں ہم غیر ہیں, ہم دشمن ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم سے 18 سال کے اس جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا. ہائے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی کس طرح اپنے اس 18 سال کے چاند جیسے جوان کا کٹا سر دیکھا ہوگا. مگر اے عیسائی عورت, تو عورت اور ماں بن کے سوچ رہی ہے لیکن تجھے نہیں پتا اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں اور اہل بیت کے گھرانے کی مائیں کیسی ہوتی ہے. تو سوچ رہی ہے کہ اس جوان کی ماں اگر زندہ ہوگی تو جوان کا تٹاسر دیکھ کے مر جائے گی. اور وہاں حالت کیا ہے, لیلہ اکبر کے لاشے کا انتظار کر رہی ہے. یہ جملہ میں نے مقتل میں پڑھا. حسین نے آواز دی, اکبر اب تمہیں میدان میں جانا. اکبر نے کہا, بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا. اچھا میں چلا. حسین نے کہا, اس طرح نہیں, پہلے گھر والوں سے خدا حافظ کہو. عزاداروں, اکبر کے لیے 80,000 یا 30,000 کے لشکر یزید کا اکیلے مقابلہ کرنا یہ کوئی مرحلہ نہیں ہے, مگر ماں کو جا کے یہ پیغام دینا, اماں تیرا اکبر مرنے جا رہا ہے. پریشانی کی عالم میں خیمے میں داخل ہوئے. ارے اماں کو کیسے بتاؤں, ماں تیرا اکبر جا رہا ہے, اکبر کے لاشے کا انتظار کر. ایک بار دیکھا کہ میری ماں لیلہ خیمے میں مصلی بچھا کے بیٹھی ہے. اکبر گھبرا گئے. اماں ظہرین کی نماز پڑھی جا چکی ہے, مغربین کی نماز میں وقت باقی ہے, یہ کون سی نماز ہے جس کے لیے مصلی بچھایا؟ اور ایک بار لیلہ کہتی, اکبر تجھے پتا ہے میرا اس ظالم سے رشتہ ہے, اس ظالم سے رشتہ ہے. یزید لیلہ کے ماموں کا بیٹا ہے. میں گھبرا رہی ہوں کہ ایسا تو نہیں میرا بیٹا میدان میں پیچھے ہٹ جائے. لوگ کہیں یہ لیلہ کی رشتہ داری کا نتیجہ ہے. میں نے خدا سے منت مانی ہے, میرے لال کا لاشا آئے تو میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں. ایسی ماں کوئی ملی آپ کو تاریخ میں جو جوان بیٹے کے لاشے کے لیے منت مان کے بیٹھی ہے؟ اکبر نے کہا, اماں میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا اور تو نے اتنی آسانی سے اجازت دی. اچھا میں چلا. لیلہ نے کہا, اکبر ذرا جلدی سے تیرا لاشا آئے تاکہ میں منت کو بڑھاؤں. مگر عزاداروں, اکبر کے لیے اتنا ہی بڑا امتحان ہے. زینب کو کیسے الوداع کہیں, زینب کو کیسے خدا حافظ کہیں؟ کون زینب جس نے اپنے آنا محمد سے کبھی اتنی محبت نہ کی جیسے حسین کے اکبر کو دیکھ دیکھ کے زینب جیتی تھی. مگر مقتل الحسین عبد الرزاق مکرم کی کتاب, اس میں یہ روایت پڑھی. اکبر گئے زینب اپنے خیمے میں زمین پر بیٹھی ہیں. اکبر پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. زینب نے کہا, اکبر اس وقت کیوں آئے؟ کہا, پھوپھی اماں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. زینب نے کہا, بیٹا یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے. کہا, نہیں اماں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہر مسئلہ آپ سے پوچھا ہے. ایک مسئلہ بتا دیجیے, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ ہے؟ ہاں زینب گھبرا کے زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کجا شہزادی فاطمہ, کہاں ان کی کنیز زینب؟ اکبر نے کہا, پھوپھی اماں اگر دادی فاطمہ کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو آج ایک کام تو کریں, دادی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. ہائے زینب, کہتی اکبر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی, اس طرح سے تو نے اجازت مانگی, جا خدا حافظ. اکبر چلے گھوڑے پہ سوار. ایک مرتبہ ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا میں گھوڑے پر ہوں. میرا بابا پیدل میرے پیچھے آ رہا اور اس طرح آ رہا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ویسے ویسے حسین کی رفتار بڑھ رہی. اکبر نے کہا, بابا اس طرح تو میں نہ جا سکوں گا. حسین نے کہا, اکبر تیرا کوئی جوان نہیں ہے لیکن جا, میں نے تجھے خدا حافظ کہا. عزاداروں وقت بہت کم رہ گیا ہے اس لیے میں مسائل کو مختصر کرتا ہوں. اب ایک عجیب منظر بنا, حیدر کرار کا پوتا جہاد کر رہا ہے. کیسا جہاد ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن منظر یہ بنا, اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, حسین قریب کے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے, زینب سرے خیمہ پر کھڑی ہو گئی, لیلہ مصلے پہ کھڑی ہو گئی. اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں, حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں, زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں, لیلہ کی نگاہیں زینب پر ہیں. تھوڑی دیر گزری, اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے سے گرے, زینب سرے خیمہ پر گری, لیلہ شکر کے سجدے سجدے میں گری شکرا للہ اور ادھر آقا حسین ٹیلے سے گرا ایک بار سمجھا آواز دی ادعونی یا بنیا اکبر بیٹا مجھے آواز دو تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اکبر نے آواز دی الیا ادھر آواز کے سہارے حسین چلے خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی حالت نہ دکھائے کربلا کی زمین اکبر ایلیاں رگڑ رہے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں حسین قریب آئے اکبر میں تجھے خیمے لے جانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا بوڑھے باپ نے جوان کو اٹھانا چاہا آئے میرا ضعیف امام بوڑھے باپ سے جوان اٹھایا نہ گیا تین بار کوشش کی آخر کہا اکبر کچھ تم بھی تو باپ کی مدد کرو اور اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو اکبر نے سینے سے ایک ہاتھ ہٹایا حسین کی گردن میں ڈالا حسین نے کہا بیٹا اور دوسرا ہاتھ بھی تو ہٹاؤ کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا وہ اتنا سننا تھا حسین دو قدم پیچھے ہٹے اکبر یہ کیا کہہ دیا کیا تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنا صابر ہے یہ ہاتھ بھی ہٹاؤ ذرا میں دیکھوں تو صحیح اب حکم آ گیا اکبر نے ہاتھ ہٹایا آئے میرا مظلوم آقا حسین جوان کے سینے میں برچی کا ٹوٹا پھل نظر آ رہا حسین کہتے ہیں اکبر بس اتنی سی بات یہ کہہ کے میرا مولا اس طرح تو زانو بیٹھا جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اکبر کے کلیجے میں برچی حسین نے برچی پہ ہاتھ ڈالا میرا دل چاہتا ہے کہوں اے رسول اللہ ذرا جلدی سے میدان کربلا آئیے اکیلے نہ آئیے گا ابراہیم کو لے کے آئیے گا اے ابراہیم یہ کربلا کا اکبر ہے وہ مینا کا اسماعیل تھا ذرا دیکھیے بوڑھا باپ برچی کھینچ رہا ہے لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے البتہ میرا دل کہتا ہے ایک بار حسین نے نجف کو دیکھا ہوگا آواز دی ہوگی یا علی مداد بابا آپ ہر ایک کی مدد کرتے آج اپنے حسین کی مدد کو آئیے جوان کے سینے سے برچی نکالنا ہے اور پھر حسین نے برچی ہلائی ادھر برچی ہلی اکبر کا کلیجہ ہلا کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا زمین کربلا ہلی خیمے ہلے پردے ہلے زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے بہن آ رہی ہے حسین نے لاشا اکبر چھوڑ دیا زینب خیمے سے باہر نہ آنا تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان آقا ابھی اکبر قربان زینب کے پردے پر تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیے شام غریبا لشکر آدا یہ زینب کی چادر چھنی وہ خیمہ جلا آئے وہ آپ کی زینب واہ محمد آ اور مالیہ کی فریاد بلند کرتی ہوئی باہر آئے ماتم حسین.